بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحس صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات سامنے آئی تھی کہ معاشرہ افراد سے وجود میں آتا ہے اور ہر فرد بذات خود ایک معاشرے کی حیثیت رکھتا ہے، اور معاشرے کی اصلاح اسی وقت ممکن ہوئے جب اس معاشرے کے افراد کی اصلاح ہو جائے. تو اس اعتبار سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری سے متعلق کل قیامت میں سوال ہوگا. پھر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ خاندانوں کے اچھے اجتماع سے اور اچھے رشتوں کے تلاش کے بعد بہترین کنبے اور ان کنبوں سے بہترین خاندان وجود میں آتے ہیں، اور اس کی تمام تر تفصیلات گزشتہ ہفتے آ چکی ہے. اب اس کے بعد جب انسان کو اولاد ہو جائے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت حاصل ہو جائے، تو پھر انسان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ہے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت. بہترین تعلیم و تربیت کی ایک ذمہ داری یہ والدین پر نافذ ہوتی ہے، اور اسلام نے اس کا حکم دیا ہے. لہذا فرمایا گیا: مرو اولادکم بالصلاۃ وہم لسبع واضربوہم علیہا لعشر وفرقوا بینہم فی المضاجع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گیا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر بچوں کو مارو، اور 10 سال کے بعد ان کے بستروں کو بھی الگ کرو، یعنی ایک بستر پر اپنی اولاد کو سلانے سے بھی منع کر دیا گیا. اب رات کا وقت ہو، نیند ہو، تو پھر ان کے بستروں کو بھی الگ کیا جائے. یہ بچپن سے تعلیم دی جا رہی ہے نماز کی، بچپن سے تعلیم دی جا رہی ہے شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی کی. اور بچپن کی تعلیم اور بچپن کی تربیت یہ پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے، جس طرح پتھر پر کھینچی گئی لکیریں اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اسی طرح بچپن کی تعلیم و تربیت کا اثر موت تک باقی رہتا ہے. اسی لیے اردو میں مثل مشہور ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. تو یہ ہماری بچوں کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ان کے کھانے پینے اور زندگی کے دوسرے ضروریات کے پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، بلکہ ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح ان کی بہترین دینی تعلیم و تربیت دینا یہ ہماری ذمہ داری سمجھے، اپنا فرض سمجھے. اس لیے کہ احادیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بہترین تربیت اور اپنے بچوں کو بہترین ادب سکھلانے سے بڑھ کر کوئی تحفہ اپنے باپ کی طرف سے ایک بچے کے حق میں نہیں ہو سکتا. اگر ہم والد ہیں اور اپنے بچے کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی زندگی کے لیے سب سے بہترین تحفہ کو ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے. بیمار ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کی بہترین تعلیم و تربیت، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. بلکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کو اپنی اولاد کی فکر ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہوا کرتی تھی. اسی لیے جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں میں نیک اولاد کو نبیوں نے مانگا ہے، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجیے. تو پیدا ہونے سے پہلے نبیوں نے بہترین اولاد کو مانگا ہے اللہ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر بچوں کی پیدائش سے پہلے ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو دعائیں ہیں قرآن مجید میں اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنی نسلوں کے تعلق سے بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں. رب ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. کتنی دعائیں ہیں جو اپنی نسلوں کے تعلق سے ہمیں مانگنی چاہیے، اپنی اولاد کے تعلق سے مانگنی چاہیے، اور ان دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. ساری قرآن کی دعائیں. آدمی کو وقت سے پہلے اہتمام کرنا چاہیے، یہ انسان کی عقل مندی کی علامت ہے اور اس کی فکر مندی کی علامت ہے. اور پھر بچپن سے اس کی تعلیم و تربیت کا اثر پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب ہمیں وقت سے پہلے ایسی فکر دامنگیر ہوگی. پھر یہ بھی شریعت نے حکم دیا کہ بچوں کے اندر تقسیم کے لیے برابری کا معاملہ کیا جائے. مثال کے طور پر چار بچے ہیں، ہم نے ایک کو تو ایک گفٹ لا کر دے دیا، ایک ہدیہ لا کر دے دیا، اور بقیہ تین بچوں کو محروم رکھا. یہ والد کی طرف سے اپنے بچوں پر ظلم ہے. دینے میں بھی بچوں کو برابری کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر والدین اپنی زندگی میں وراثت کو تقسیم کرتے ہیں تو برابر سے برابر دیتے ہیں، اس میں مرد کے لیے ڈبل حصہ اور عورت کے لیے ایک حصہ نہیں ہوتا. چونکہ اب والدین زندہ ہیں اس لیے برابری کا حکم ہے. حضرت نعمان بن بشیر کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے کچھ مال دیا اور میری امی کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور وہ کہنے لگی میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ اس دینے پر، اس عطیے پر، اس صدقے پر، اس تحفے پر جو آپ نے دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جائیے اور نبی کو گواہ بنائیے. چنانچہ باپ بیٹے دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پھر یہ قصہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بقیہ اولاد کو بھی دے دیا. کہا کہ نہیں، ہم نے بس اسی ایک کو دیا. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد میں عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، برابری سے کام لو. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے جو مجھے دیا تھا واپس لے لیا. تو تقسیم میں بھی برابری بہت ضروری ہے. تو یہ تقسیم کے درمیان برابری، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اور اگر ہم نے تقسیم میں برابری نہیں کی تو یہ ظلم ہے. اپنے اولاد کا اکرام بھی کرنا چاہیے. ہم اپنے اولاد کو دھتکار دیتے ہیں، کبھی بے عزت کر دیتے ہیں سب لوگوں کے سامنے اور گالیاں بک دیتے ہیں، یہ بھی شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنے اولاد کا اکرام کرو، اپنے اولاد کو عزت دو اور ان کو اچھے ادب سکھلاؤ. بہترین ادب کی تعلیم یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے چھوٹوں پر شفقت، علماء دین کی قدر، یہ ہم بچوں کو بچپن سے سکھائیں گے تو پھر وہ بڑے ہونے کے بعد اپنے بڑوں کی قدر کرنے والا بنے گا. اور یہ تربیت نہ ہوئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد وہ اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور بڑوں کے ساتھ ایسے باتیں کرتا ہے جیسے بات وہ چھوٹوں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. گالیاں بکتا ہے اپنے بڑوں کو, اور تو اور اپنے بزرگوں کو گالیاں بکتا ہے, اپنے اسلاف کو پر لان تان کرتا ہے. اور آج کے دور میں اللہ معاف فرمائے, حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پر زبان درازی کرتا ہے. ان سے بہترین انسان اس کائنات میں انبیاء کے بعد آج تک نہ پیدا ہوئے نہ قیامت تک پیدا ہوں گے, ان پر تک وہ زبان کھولنے لگتا ہے اور ان کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور اپنا ایمان خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یہ اچھے ادب سکھلانا, بڑوں کا احترام, چھوٹوں پر شفقت, یہ بچپن سے ذمہ داری ہے والدین کی کہ اپنے بچوں کو سکھائیں. پھر آپ دیکھیے وہ بڑا ہونے کے بعد بھی با ادب رہے گا, بے ادب نہیں رہے گا. اور پھر ان بچوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ماں باپ سے کہا گیا ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ, ان کی اچھی تربیت کرو, ان کو اچھی تعلیم دو, اب بچوں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. قرآن نے جو انداز اختیار کیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور اپنی عبادت کرنے کا, یہ انداز قرآن مجید میں کہیں اور دوسری جگہ پورے قرآن میں موجود نہیں ہے. ایک عجیب و غریب انداز اختیار کیا ہے, فیصلہ. قَضَى رَبُّكَ, تیرے رب کا فیصلہ ہے, تیرے رب کا آرڈر ہے. ظاہر ہے کہ اگر وقت کا بادشاہ, پرائم منسٹر, صدر اگر حکم نافذ کرتا ہے کسی نئے حکم کو تو پوری عوام, رعایا اس کو بہت توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر پورا ملک متوجہ ہوتا ہے, اس کی شہرت ہوتی ہے, اس کے چرچے ہوتے ہیں, اس حکم کو بڑا سمجھا جاتا ہے. تو یہ احکم الحاکمین اور رب العالمین اور شہنشاہ اعظم کا فرمان ہے اور فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا وہ اپنی عبادت کے فوراً بعد دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. جیسے حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں. اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کے ذات میں اس کا کوئی شریک, نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک. اگر ہم نے اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو یہ شرک ہے. اللہ یکتا ہے, واحد ہے, اور یہی سے وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اس کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, وہ نہ نبیوں کو حاصل ہے, نہ فرشتوں کو حاصل ہے, نہ انسانوں کو حاصل ہے, نہ جنات کو حاصل ہے, کسی مخلوق کو وہ صفات حاصل نہیں ہے جو اللہ کی ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے, ہم مخلوق کو خالق سے جا کر جوڑ دیتے ہیں اور بس مخلوق کے لیے ان صفات کو کہہ دیتے ہیں جو صفات خاص ہے اللہ کے ساتھ, اور یہی سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو اللہ اکیلے ہیں اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کے ساتھ شریک کرنا شرک ہے. تو یہ سب سے پہلا حق ہے اس دنیا میں آنے کے بعد انسان پر, حقوق اللہ میں. اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے حسن سلوک کو بیان کیا. اسی لیے ایک حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے, ایک صحابی آ کر پوچھنے لگے, حضور بتائیے تمام لوگوں میں حسن سلوک کا حقدار کون ہے, یعنی مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو فرمایا تیری ماں. یہی سوال دوسری مرتبہ کیا, فرمایا تیری ماں. یہی سوال اس نے تیسری مرتبہ کیا, فرمایا تیری ماں. یہی سوال اس نے چوتھی مرتبہ کیا, فرمایا پھر تیرا باپ. اور یاد رکھیے ماں باپ کے جو حقوق ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہیں. رسول اللہ کا حق تو ماں باپ کے حق سے بھی بڑھ کر ہے, اور اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں, ہماری اپنی ذات, ہمارے بیوی بچوں اور ہمارے ماں باپ اور دنیا کے تمام انسانوں اور مخلوقات سے بڑھ کر نہ ہو. لہذا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مستحق ہمارے حسن سلوک کا ہمارے ماں اور پھر ہمارے باپ ہیں. اور ان کے ساتھ اگر نافرمانی کی جاتی ہے اور برا سلوک کیا جاتا ہے تو انسان کو اس کا بدلہ آخرت سے پہلے وہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے. بہت سارے ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص اپنے باپ کو مارتا ہوا باہر دروازے تک یا جنگل کے کسی درخت تک لے گیا, اور پھر اس جگہ پہنچنے کے بعد باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب بس کر دیجئے مجھے مارنا. بیٹے کو تعجب ہوا, اتنی دیر تک تو آپ خاموش تھے اور اب کہنے لگے کہ مارنا بس کر دیجئے, کیا بات ہے؟ تو باپ نے کہا جب میں جوان تھا تو میں نے بھی میرے بوڑھے باپ کو مارتے ہوئے اسی جگہ پہنچایا تھا, آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تیرا میرا نوجوان بیٹا مجھے مارتے ہوئے یہاں پہنچا رہا ہے. مرنے سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کے انجام کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے ادب سکھلایا کہ اگر یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کو اف تک مت کہنا, اس لیے کہ بڑھاپے میں طبیعت بدل جاتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑاہٹ, اور بچوں کی طبیعت بڑھاپے میں لوٹ کر آتی ہے. تو اس وقت اپنے والدین کے ساتھ اس کے سلوک کرنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے, اور خاص طور پر قرآن نے اس کا تذکرہ کیا, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا بھی نہیں, وقل لہما قولا کریما, بڑی پیاری شفقت والی بات ان سے کہنا. تو یہ حسن سلوک کا حکم اس وقت بھی ہے جبکہ والدین مشرک ہوں. اگر والدین مشرک ہیں, کافر ہیں, غیر مذہب کو ماننے والے ہیں, پھر بھی ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کی اطاعت کریں. ہاں اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ اگر اللہ کی نافرمانی کی حکم دے رہے ہیں تو پھر اس وقت والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے. باقی دوسرے معاملات میں والدین کی بات ماننا ضروری ہے. مثال کے طور پر والدین یہ حکم دیتے ہیں کہ شرک کرو, اس وقت تو ماننا جائز نہیں ہے. والدین یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز مت پڑھو, اس وقت والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے. والدین یہ کہتے ہیں کہ بھائی روزے مت رکھو, اس وقت والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے. والدین یہ کہتے ہیں کہ جے بھائی فلاں کو جا کر پیٹو, ظلم کرو, مارو, اپنے دشمنوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں فلاں میرا دشمن ہے, اس سے اپنی دشمنی نکالو, تب والدین کی بات ماننا ضروری نہیں ہے, بلکہ بات ماننے پر گناہ ہو جائے گا. کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی کا حکم والدین دیتے ہیں تو اس وقت ان باتوں میں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. تو والدین کے بھی حقوق ہیں بچوں پر, اور بچوں کے بھی حقوق ہیں والدین پر. اور عام طور پر بچے نافرمان اس وقت ہوتے ہیں جب والدین ان کی تربیت نہیں کرتے, نتیجہ خود کو بھگتنا پڑتا ہے. جب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے, ان کو اچھے اخلاق نہیں سکھلائیں گے, ان کو بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے نہیں بتائیں گے, تو یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے نافرمان بنیں گے. کیونکہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو اچھے اخلاق نہیں سکھائے, اچھا ادب نہیں بتلایا. والدین کے کیا حقوق ہیں وہ نہیں بتایا, والدین کسے کہتے ہیں وہ نہیں بتایا. اب نتیجہ کیا ہے, وہ بڑا ہو کر نافرمان بن گیا. تو اسی طریقے سے ایک اور بات, والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے, ایک دوسرے کو اچھائیوں کا حکم دے, برائیوں سے روکے. وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صرف ہم خود بچ جائیں یہ کافی نہیں ہے, ہم کو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا فرض ہے, قرآن کا حکم ہے. صرف ہم جہنم سے بچ جائیں اتنا کافی نہیں ہے, اب خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اور یہ جہنم کون ہے, کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ, اس کا ایندھن لکڑی اور پتھر نہیں بلکہ انسان اور پتھر ہوں گے. جیسے لکڑیاں جلائی جاتی ہیں, آج اس وقت جہنم میں انسانوں کو جلایا جائے گا اور انسانوں کو جلا کر جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا. تو اس جہنم کی آگ سے بچو. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے مضبوط ہیں, بڑے سخت دل ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کے احکام کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, اور خدا کے احکام کو بجا لاتے ہیں, وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. آج انفلوئنس کام دیتا ہے, آج پیسہ پھینک تماشا دیکھ چلتا ہے, لیکن وہاں نہ پیسے کام آئیں گے, نہ حکومتیں کام آئے گی, نہ دولت, نہ سیادت, نہ قیادت, نہ خاندان, نہ کوئی اور دنیا کی چیز. اس کو ہم آج بہت بڑا سمجھتے ہیں, وہاں کوئی چیز. اگر انسان پوری دنیا کا مال بھی صدقہ کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو کل بچ نہیں سکتا, آج وقت ہے, کل وقت نکل جائے گا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی آپ گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے. تو اپنے گھر والوں کے اندر اچھائیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, یہ ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہم خود اچھائیاں کر کے مطمئن ہو جائے کافی نہیں ہے, ہم خود برائیوں سے بچ جائے کافی نہیں ہے. جیسے خود ہمیں اچھائیوں کا کرنا اور برائیوں کا کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے, اپنے گھر والوں کو بھی برائیوں سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اپنے گھر والوں کو نیکیوں پر ابھارنا اور ان کو نیکیوں پر لے آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, فرض ہے. اور قیامت میں اس ذمہ داری سے سوال ہوگا, پوری انسانیت کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, آپ سے آپ کی طاقت کے متعلق پوچھا جائے گا. آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ نے اپنے گھر کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ گھر کی اصلاح ہوتی ہے کہ ہم اچھے اسباب کو بھی اختیار کریں, گھر میں دینی تعلیم کو عام کریں, روزانہ 5-10-15 منٹ روزانہ دین کی تعلیم کریں, کسی کتاب کو لے کر بیٹھے, اور پھر گھر کو ان آلات سے, ان وسائل سے پاک کریں جو آلات اور وسائل گھر کے اندر اوریانیت اور فحاشی اور بے پردگی اور بد اخلاقی اور بے دینی کو جنم دیتی ہے. مثال کے طور پر ٹیلی ویژن ہے, اور آج کل تو ہر گھر میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور انٹرنیٹ ہے, اس کی وجہ سے ایک معاشرہ کرپشن کا شکار ہے. تو ہمیں ان وسائل سے بھی اپنے بچوں کو بچانا ہے, جن وسائل کو اختیار کر کے بچہ برے راستے پر پڑتا ہے, اور ان وسائل کو اختیار کرنا ہے, جن وسائل کو اختیار کر کے ہمارا معاشرہ, ہمارے گھر کے افراد اچھائیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. حق تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.